أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایام ولادت امام حسن علیہ السلام، ان شاء اللہ ہم سب کے لیے مبارک ہو، اور اس مبارکباد امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں، آفتوں میں ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور امام حسن علیہ السلام کی برکت سے ہمارے روزے، ہمارے اعمال، ہمارے دعائیں قبول ہوں گی. ایک درود پڑے محمد والے. آج کی ہماری گفتگو امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہے. گفتگو کو تقریباً تین حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور پہلا حصہ امام علیہ السلام کی اپنی شخصیت کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ صلح نامے کے بارے میں ہے، اور تیسرا حصہ وہ تہمت جو امام علیہ السلام پر لگی اس کے بارے میں ہے. کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم کے اندر گفتگو ختم کروں، پھر منقبت بھی ہے، اس کے بعد پریزنٹیشن بھی ہے پارا چنار کے سلسلے میں، تو اپنے وقت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اتنا جان لینا کافی، اور ہم جانتے ہیں اور یہ معرفت رکھتے ہیں کہ جناب رسول اکرم کے بڑے نواسے تھے، اور آپ کی ولادت پر امام علیہ السلام نے، امام علیہ السلام کی ولادت پر امیر المومنین السلام نے رسول اکرم سے فرمایا کہ آپ نام رکھیں، اور رسول اکرم کو یہ فضیلت دی کہ آپ در حقیقت ان کے بابا کے عنوان سے ان کی تربیت کریں، اور تربیت عملی صورت میں رسول اکرم نے فرمائی. اور تربیت کے بہت سے پہلو جو ہمارے سامنے آئے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دادا اور نانا کی ذمہ داری خاصی بڑھا دی. ہم سمجھتے جب ہم دادا یا نانا بنتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن بگننگ، جب آپ دادا یا نانا بنے تو آپ کی ذمہ داری اب بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے کہ اب رسول اکرم کو دیکھیں کہ یہ بچے نماز میں اگر آ رہے ہیں تو نماز میں بھی رسول اکرم ان کا خیال کر رہے ہیں، کندھے پہ بیٹھے ہیں، اس وقت تک نہیں کھڑے ہو رہے ہیں سجدے سے کہ جب تک یہ اتر نہیں جاتے. اور بعض صحابیوں نے لکھا ہے کہ ہم سجدے سے اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے کہ ہو کیا گیا رسول اکرم کو، کچھ ہو تو نہیں گیا. کچھ لوگ انتظار بھی کر رہے تھے نا، رسول اکرم کو کچھ ہو جائے تو وہ جلدی سے جگہ لے لیں، تو وہ سوچتے تھے کہ چلو کچھ ہو گیا تو ہمیں موقع مل گیا، لیکن جب دیکھتے تھے نہیں وہ کندھے پہ بیٹھے ہیں، تو بعد میں آ کے کہتے تھے کہ رسول اللہ، رسول اکرم فرماتے کہ میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بعض مرتبہ رکوع میں ہوتے تھے، یہ بھی عجیب، میں نے بحر الانوار مطالعہ کر رہا تھا، الکافی یا بحر الانوار، تو اس میں آئے کہ رکوع میں ہوتے تھے تو پیروں کے بیچ میں سے نکل جاتے تھے، کبھی خطبہ دے رہے ہیں تو نیچے سے بیٹھ کے اس طرح سے آگے پیچھے گھومتے تھے کہ رسول اکرم کی توجہ جاتی تھی، اور رسول اکرم خطبہ چھوڑتے تھے، اترتے تھے اور پیار سے اپنے گلے لگاتے تھے، اور پھر اپنے زانوں پہ لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور پہلے کوئی فضیلت میں حدیث پڑھتے تھے اور پھر اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے تھے. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اکرم نے کس طرح سے امام علیہ السلام کو معرفی کرائی، چاہے دونوں امام حسن علیہ السلام دونوں کو معرفی کرائی. اور پھر جب اسلام پر وقت آیا، جہاں یہ حدیثیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانان کے سردار ہیں، اور خود فرمایا کہ انی احب حسنا، میں حسن کو پسند کرتا ہوں، اور جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو اللہ پسند کرتا ہے، جو حسن کو پسند کرے گا وہ مجھے پسند کرے گا، جو مجھے پسند کرے گا وہ اللہ کو پسند کرے گا، یعنی باقاعدہ طور پر اس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے. جب اسلام پر وقت آیا، کون سا وقت آیا ہم دیکھتے ہیں، چلیں سورہ حل ادا کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام پر وقت آیا، خاص کر کے مباہلے کے وقت، تو رسول اکرم جہاں امیر المومنین کو لے گئے، جناب زہرہ کو لے گئے، امام حسن اور امام حسین کو بھی ساتھ لے گئے، اور یہ ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو بچانے کے لیے کام آ سکتے ہیں، اور اس میں ایک واضح میسج تھا، واضح پیغام تھا سب کے لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب بھی اسلام پر وقت آئے گا وہ اسلام کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور یہی ہوا کہ جب اسلام پر وقت آئے تو اسلام کو بچانے کی کوشش کی. اب امت نے اس چیز کو ایک اور رنگ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کیونکہ بیٹی کے بیٹے تھے، اس وجہ سے ان کو اتنا پیار کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو اتنا گلے لگاتے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اکرم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى، یہ رسول جو ہے وہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحى، یہ صرف وحی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے. اور علمه شدید القوى، اور یہ تعلیم بھی اس نے جو بڑی طاقت رکھتے ہیں. اگر اہل سنت کے اس نظریے کو قبول کر لیا جائے، اہل سنت کا اور ہمارا نظریہ اس معاملے میں دو ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول اکرم جب بحیثیت نبی کوئی کام کہتے ہیں یا بات کہتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ نبی نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، ہمیں ماننا ہی ہوگا، اس کے لیے چارہ نہیں. جیسے کوئی آرمی آفیسر ہے، جب وہ اپنی پوسٹ پر ہے یا اس وقت ڈیوٹی پر ہے تو اس نے جو کمانڈز دی وہ کمانڈز قبول ہو گئے، اور جیسے وہ یونیفارم اتارا اور ڈیوٹی سے فارغ ہوا، اپنے کھانے پینے پہ چلا گیا، افطار پہ چلا گیا، ڈنر پہ چلا گیا، تو پتہ چلا اب وہ کوئی آرڈر دے گا تو قابل قبول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. رسول اکرم کے بارے میں قرآن مجید نے واضح بیان کر دیا. اور واقعاً اگر ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں امیر السلام کی سیرت پر آگے بڑھنا چاہیے اور اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقتوں کو ہم نہ جانیں. حقیقتوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ان حقیقتوں کو ہم جان لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کس طرح سلام کس طرح سے رسول اکرم کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ رسول اکرم نے جو بعنوان نبی بعنوان پیغمبر آفیشیل سٹیٹس میں حکم دیا ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو آفیشیل سٹیٹس میں حکم نہیں دیا ہے وہ ہمارے لیے ماننے قابل نہیں. جبکہ قرآن مجید نے واضح طور پر کہہ دیا کہ رسول کی وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، جو رسول تمہیں دیتے ہیں ان کو لو اور جس چیز سے تم کو روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اب کہیں یہ نہیں آیا کہ آفیشیل سٹیٹس میں کہیں تو اور ان آفیشیل سٹیٹس میں کہیں تو. دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آفیشیل اور ان آفیشیل سٹیٹس کا ہم کام سامنے لائیں اور اصول کو قبول کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے ہم کہیں گے یہ ان آفیشیل سٹیٹس میں کہا تھا، اور جو چیز ہمیں پسند آئے ہم کہیں گے یہ آفیشیل سٹیٹس میں کہا تھا. اور یہ خود دین کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے. جیسے نبی کے بارے میں ضروری کہ نہ وہ غلطی کریں، نہ وہ بھولیں، نہ وہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی ہو جائے گی، سہو یا نسیان ہے یا گناہ ہے، تو اب نبی کے ہر فعل پر ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ والا نسیان میں تھا، سہو میں تھا یا گناہ میں تھا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو تقریباً 125 کے قریب آیتیں ہیں جس میں بعض جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور بہت سی جگہوں پہ صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. جہاں عبادت کی بات کی وہاں پر وعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، عبادت کسی اور کی نہیں، لیکن اطاعت میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. یہ گفتگو ہمارا فعلاً موضوع بحث نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتا رہا تھا کہ جس رسول نے آفیشلی مباہلا میں ان ہستیوں کو پہچنوا لیا اس کا مطلب ہے ان ہستیوں کا اسٹیٹس آفیشیل ہو گیا، اور اب یہ جو کہیں گے ہمارے لیے قابل قبول ہے. ورنہ اس مباہلا کے اندر رسول اکرم ایک بہت بڑے لشکر کو، مباہلا اس وقت ہوا کہ جب تقریباً اسلام کی تقریباً فتح ہو چکی تھی اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اب اسلام جو ایک دین ہے ثابت ہو چکا ہے. مکے والے بھی خود اس بات سے پریشان تھے، جیسے کہ میں مختصر عرض کروں گا. اس وقت ان پانچوں کو لے جانا، کسی اور کا نہ لے جانا، بالکل کلیئر میسج تھا. لیکن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بھی زیادہ کر دیا. ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام حسن علیہ السلام کی یہ ہستی کہ جس کو رسول اکرم نے آفیشلی ریکگنائز کرایا، امام حسن، امیر المومنین جناب زہرا اور امام حسین السلام، چاروں کے بارے میں یہ حدیث الگ الگ زاویے، اور یہ حدیثیں شیعہ کتابوں سے زیادہ سنی کتابوں میں ملتی ہیں. زیادہ سے مطلب یہ کہ جتنا کانٹیکسٹ میں وہاں پر بیان کیا گیا شاید ہمارے میں اتنا بیان نہیں کیا گیا کہ رسول اکرم جناب زہرا، امیر المومنین حسنین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور ہر جگہ یہ ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور پھر الٹا، جو ان کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جو ان کو ناراض مجھے ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب یہاں سے ہمارے پاس یہ بات کلیئر ہو جاتی. پھر اس کے بعد رسول اکرم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے. اور الحمدللہ صاحب الغدیر نے عجیب کام کیا، ہمارے علماء نے واقعی خدمت کی اور اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. علماء کو اپنی زندگی میں ایک حصہ دیں، کم از کم کچھ نہیں تو اپنی دعاؤں میں، نماز شب میں ان کو یاد کریں کہ انہوں نے خدمت کی. الغدیر تقریباً 20 ولیومز ہیں. ایک عالم دین نے اپنی پوری زندگی صرف ایک چیز پر وقف کر دی کہ غدیر سے متعلق اس دنیا میں کیا پایا جاتا ہے، اور اس 20 ولیوم میں اس نے شیعہ سنی یا جو ریفرنس ملا ہے اس ریفرنس کو بیان کیا ہے. اور غدیر سے متعلق تاریخی واقعات، تاریخی ثبوت، شعر، حدیث، جو چیز ملی 20 ولیومز مینس واٹ. اب سوچیں انسائیکلوپیڈیا جو بنتی ہے وہ 20 ولیومز میں، پھر 40 اور 45 ولیومز میں، اور اب اس سے زیادہ ہو گئی. تو 20 ولیوم میں صرف غدیر اور اس سے متعلق انہوں نے تحقیق کی. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر دین کی ایک بنیاد ہے، کمال دین اور اکمال نعمت کا ایک ذریعہ اور پیغام. خلاصہ رسول اکرم نے ان کے آفیشیل اسٹیٹس کا اعلان کیا. اب امام حسن علیہ السلام کی سچویشن کیا ہے، میں آگے اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف تاکہ وقت کے اندر گفتگو کر سکوں. امام حسن علیہ السلام کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ امیر المومنین السلام کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے ہیں. میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں امام حسن علیہ السلام سفر کے مہینے کے لیکچر میں کہ خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں، اہل سنت کے مطابق خلفائے راشدین 5 ہیں. پانچویں امام حسن علیہ السلام کو کہتے ہیں، کہتے ہیں 6 مہینے وہ خلیفہ رہے لیکن وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اس کو آپ چاہیں تو اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنس دیکھ لیجئے کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ واضح طور پر کہا خلفائے راشدین 5 تھے، 4 نہیں. اب ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ امام ہیں تو امام کا اسٹیٹس ہے، اگر یہ خلیفہ ہیں تو خلیفہ کا اسٹیٹس ہے، اور دونوں صورتوں میں جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے، صلح نامے والا یا صلح نامہ لکھا ہے، وہ سٹیپ کیوں اتنا کرٹیسائز ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے نادانی میں سٹیپ کو کرٹیسائز کیا، اور کرٹیسزم کی وہ صورت حال آ گئی کہ امام علیہ السلام کو بالکل ان کے اسٹیٹس سے گرا دیا گیا. دو چیزیں امام علیہ السلام پر ہمیشہ مورد گفتگو رہیں گی، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ امام علیہ السلام کی پرسنل زندگی کے بارے میں ہارڈلی آپ کو کتابوں میں ملے گا، لیکن ایک کتاب ملے گا کہ انہوں نے صلح نامہ سائن کیا، جس کو آپ سیزفائر نامہ کہیں، جس کو آپ صلح نامہ کہیں، فرق نہیں پڑتا. اور ایک یہ کہ انہوں نے 200 سے زیادہ شادیاں کی. یہ دو چیزیں وہ ہیں جو مسلسل امام علیہ السلام کے بارے میں موضوع بحث آتی ہیں. پہلے موضوع کو ہم دیکھ لیتے ہیں، دوسرا موضوع وقت ہوا تو عرض کریں گے، ورنہ کبھی اور انشاءاللہ تعالی، البتہ سفر کے لیکچر میں اس کی گفتگو کر چکا ہوں. ہم اسلامی اس سے دیکھتے ہیں کہ آیا اسلام جنگ کا دین ہے یا صلح کا دین ہے، پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے. پھر یہ دیکھیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کو صورتحال کیا ملی، زمینی حقائق کیا تھے، کیا سچویشن تھی جس کے مطابق، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا امام حسن اور امام حسین دونوں کی پوزیشن ہم چینج کر دیتے، ہم کہیں کہ امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کی جگہ امام حسن ہوتے، تو کیا دونوں یہی کام کرتے یا نہیں؟ جیسے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حسن جو ہے وہ ذرا صلح و سازش کے زیادہ چاہنے والے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ صرف لوگ صلح کے ساتھ زندگی گزاریں، اس لیے انہوں نے صلح نامہ کیا، اور حسین جو ہے وہ ہمیشہ لڑنے لڑانے مرنے مرانے کے لیے تیار ہوتے. لکھا ہے، تاریخ پڑھیں آپ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لکھنے والے کتنی جہالت سے اور کیا کیا لکھتے رہیں. پہلا موضوع کہ آیا اسلام دین جنگ ہے یا دین صلح. ہم کہتے ہیں نہ اسلام دین جنگ ہے نہ اسلام دین صلح ہے، جو سچویشن ہوگی اس سچویشن کے مطابق کام کیا جائے. کرسچینٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دین صلح ہے، دین جنگ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ مثال مشہور ہے جو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک تھپڑ لگا دے کوئی تو دوسرا تھپڑ چہر آگے کر لو تاکہ وہ مار دے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس بات کو واضح کہتا ہے کہ اگر صلح کی ضرورت ہے، انسانیت کا فائدہ صلح میں ہے تو صلح کی جائے، انسانیت کا فائدہ جنگ میں ہے تو جنگ کی جائے. لیکن عملاً اسلام نے صلح دکھائی یا نہیں کی دکھائی کہیں؟ کوئی ایسا موقع تھا جہاں پر اسلام نے، رسول اکرم نے صلح کر کے بتایا ہو کہ صلح بھی کرنی چاہیے، اور یا صرف جنگ کرنی چاہیے جیسے کہ بہت سے مسلمانوں نے بتایا، اور جس کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی کہ اسلام جو ہے وہ شمشیر کے زور پہ پھیلا ہے. بالکل غلط بات. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو رسول اکرم نے خود مکہ میں ایک صلح کا ماحول قائم کیا ہوا تھا. مکہ میں بہت تکلیف تھی, بہت, یہاں تک کہ جناب سمیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا اور جناب یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کو مکہ میں شہید کیا گیا. جناب بلال کو کتنی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. اصحاب تاریخ اگر آپ جزیات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سختیوں اور تکلیفوں میں تھے. چلیں ابتدا اسلام میں ہم کہتے ہیں لوگ کم تھے تو ہم نے قیام نہیں کیا, کوئی بات ہی نہیں کی, لیکن جب مکہ میں تعداد اچھی خاصی بڑھ گئی ہے اور رسول اکرم نے دیکھا کہ اب موقع ہے, تو بجائے اس کے کہ فوج تیار کریں حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے بھیج دیا, یعنی اپنی ہی طاقت کو ڈیفیوز کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر جنگ کی جائے, مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح کی جائے. اور ابھی اسلام کا پیغام اگر ابھی سے ہی شمشیر, دیکھیں سٹارٹنگ میں شمشیر 13 سال نہیں اٹھائی ہے, 13 سال مکے میں شمشیر نہیں اٹھائی, 2 سال مدینے میں شمشیر نہیں اٹھائی, یعنی 23 سال میں سے کتنے سال, 17 years and few months اسلام کے اعلان کے باوجود شمشیر نہیں اٹھی. اب 23 میں سے مائنس کر لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ٹائم ہو گیا کہ رسول اکرم نے شمشیر اٹھانے کی اجازت نہیں دی. تقریباً 7 years and few months رہے کہ جس میں باقی جنگیں ہوئی ہیں یا باقی صلح ہوئے ہیں دوسری چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول چاہتا تھا اس بات کو ثابت کرے کہ ہم سختی تکلیف پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں تک ممکن ہو جنگ نہ کی جائے. اسی لیے جنگی جمل میں جب امیر علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے کہا کہہ لی اب آپ تیر چلائیں اور حملہ کر دیں, آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے, تو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلا تیر علی نے چلایا؟ علی جنگ کرنے نہیں آیا, علی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے آیا ہے جو اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. یعنی جنگ جمل بھی امیر محمد السلام نے شروع نہیں کی, وہ دفاع کا مورد تھا. رسول اکرم نے 13 سال یہاں, 2 سال اور کچھ مہینے مدینہ میں, یہ بات ثابت کر دی کہ قطن جنگ کے کوئی موڈ میں نہیں ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جنگ بدر اول اور جنگ بدر دوم ہوئی اور وہ واقعات ہوئے. اب آپ دیکھیں جنگ بدر اول و دوم جس طرح سے ہوئی اس کی گفتگو میں نہیں کرتا, لیکن اب مکے اور مدینہ مسلمان اور کفار قریش آپس کے سخت دشمن ہیں. پوزیشن کیا ہے؟ یہ دونوں آپس میں سخت دشمن ہیں. جنگ احد میں مسلمانوں کا جو حال ہوا اس کے بعد دشمن مسلمانوں کے دل میں ان کا کینہ اور بڑھ گیا. بدر میں انہوں نے شدید مار کھائی تھی تو ان کا کینہ بڑھ گیا تھا. اب دیکھ لیجیے پوزیشن کیا ہے, کفار قریش یا کفار مکہ اور مسلمان دونوں جانی دشمن, کہ اگر کوئی کسی کو کہیں مل جائے تو فوراً اس کا خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, رسول اکرم سن 6 ہجری, 6 اور 7 کے بیچ کی بات, حج کے لیے قافلہ تیار کرتے ہیں. سن 7 ہجری تقریباً حج کے لیے قافلہ تیار کرتے ہیں اور ایسے مہینے میں نکلتے ہیں کہ جس میں عرب جاہل تھے لیکن کچھ قوانین کی پابندی کرتے تھے. اس میں سے ایک انہوں نے اپنے لیے اصول بنایا ہوا تھا کہ ماہ حرام میں وہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. بالکل واضح تھی بات, رسول اکرم اپنے پورے کاروان کو تیار کرتے ہیں اور حج کی صورت میں تیار کرتے ہیں, اسلحہ نہیں, اسلحہ پیچھے اسلحہ آگے نہیں. اور اس زمانے میں حج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی تھی کہ آپ قربانی کے حیوان جو ہیں اس کے گلے میں نالین یا اس طرح کی کوئی چیز ڈالیں تاکہ نشانی مشخص ہو کہ یہ قربانی کے لیے آ رہے ہیں, یعنی حج کے لیے آ رہے ہیں. تو کوئی اس قافلے کو لوٹتا نہیں تھا, کوئی اس قافلے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور پھر نکلے تھے قدم تاکہ ماہ حرام ہے وہ مسئلہ نہ ہو. جب مکے سے کچھ دیر پہلے, دیکھیں یہ ہمارے لیے درس ہے, بہت بڑا درس ہے, اس سے پھر میں امام حسن علیہ السلام کی صورت پر لے جاتا ہوں. مکے سے کچھ پہلے, اچھا کیونکہ اوپنلی نکلے تھے تو بار بار قریش جو ہے وہ خبر لے رہے تھے کہ کیا صورت حال ہے, کیا صورت حال ہے. تو ان کو پیغام یہ مل رہا تھا کہ بالکل حج والی صورت حال ہے اور اتفاقاً احرام بھی انہوں نے مسجد شجرہ سے باندھ لیا تھا, تو کوئی جنگ والی صورت کی کوئی امید نہیں تھی. اور انہیں پتا تھا کہ ماہ حرام ہے تو یہ جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے, اور انہیں رسول اکرم سے امید بھی نہیں تھی کہ دکھائیں گے کچھ اور کریں گے کچھ ہی انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں دور پر. جب مکے سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ تک پہنچے قریش نے آ کے راستہ روک لیا, یہاں سے ہم آگے نہیں جانے دیں گے. اور قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو ہم جنگ کریں گے, ان کو مکہ نہیں آنے دیں گے. رسول اکرم کے پاس طاقت کم نہیں تھی, تیاری تھی کہ اگر وہ حملہ کریں تو بچت کے لیے. ہمیشہ مسلمانوں کو حکم رہا ہے, یہ تو ہم ہیں جو بالکل ہی بیکار بیٹھے ہیں, ورنہ مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اگر اس پر حملہ ہو تو اس کو دفاع کرنا چاہیے. جنگ ابتدائی دیکھیں تین طرح کے جہاد, ایک جہاد ابتدائی, ایک جہاد دفاعی, اور ایک اگر آپ کی جان مال یا آبرو پہ پرسنلی اٹیک ہو تو بھی آپ کو دفاع کرنا واجب ہے. چور آپ کے گھر میں داخل آ گیا, ہو گیا, شریعت اجازت نہیں دیکھیں گے, ویلکم کر لو چوری کرنی. کینیڈا میں ایک صاحب کا ہاتھ توڑا چور نے, سوری انہوں نے چور کا ہاتھ توڑا تو ان پہ چور نے کیس کر دیا کہ انہوں نے میرا ہاتھ توڑ دیا. خیریت کہہ لیں گے یہاں پر سسٹم ہے کہ اگر چور آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس کو چوری کر لینا, یو آر انشورڈ, یو آر کورڈ, جو لے جاتا ہے لے جائے. اسلام کہتا نہیں, تم اپنی جان مال اور آبرو, مال کے لیے پھر بھی اتنی تاکید نہیں ہے, جان اور مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور سیکیورٹی انتظام کرنا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو سیکیورٹی کے انتظامات کرنے چاہیے. بعض لوگ مجھے بھی کہتے ہیں لیکن میری اپنی سیکیورٹی کے انتظامات ایسے ہیں کہ جو میں ظاہر طور پہ واضح نہیں کرنا چاہتا, اس وجہ سے پرابلم نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی دعاؤں بھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ شامل حال ہے, لیکن الحمد للہ احتیاطات پوری ہے, ٹریننگس پوری ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہر ایک مومنین میں سے جن کی جان مال اور آبرو کا خطرہ, اسے اپنی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ یہ کہ اگر کہیں دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کے خلاف سازش ہو رہی تو حملہ کیا جائے. یہ حملہ ابتدائی ہوگا لیکن اس کے لیے امام کا حاضر ہونا ضروری ہے. اب ولی فقیہ کی اتھارٹی ہے یعنی یہاں کی ڈسکشن نہیں. سیکنڈ جو ہے وہ دفاع ہے. دفاع کیا ہے کہ اگر مسلمان کی زمین پر حملہ ہوا تو سارے مسلمانوں پر دفاع کرنا واجب ہے. اب یہ جو پارا چنار پہ ہوا یہ ہم سب کوتا ہی, ہم سب روزے سب رکھ رہے ہیں, واجبات سب کر لیں, لیکن یہ جو کوتا ہی ہے اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا. اور انشاءاللہ پریزنٹیشن ہوگی تو اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ جان نہیں دے سکتے ہیں, آپ کوئی اور نہیں کر سکتے تو جس طرح سے آپ کے لیے پاسبل ہے, اور خدا نہ خاصا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو دعا تو کی جا سکتی ہے. اتنا اچھا موقع ہمیں ملتا ہے دعا کرنے کا, ہم اچھے اچھے موقعوں سے ہاتھ گھما دیتے ہیں. خلاصہ تو اب یہاں پر یہ پہنچے ہیں اور دفاع کے لیے اپنا اسلحہ لے کے پہنچے ہیں, لیکن اسلحہ پیچھے, آگے قربانی کے اونٹ ہیں. 70 اونٹ قربانی کے طور پر آگے چلائے تھے تاکہ ایک دن قریش نے کہا ہم نہیں جانے دیں. بالآخر بہت زیادہ ایکسچینج آف سفیر ہوئی, بات چیت ہوئی, یہاں تک بات پہنچی کہ صلح نامہ لکھا جائے گا. رسول اکرم نے خود صلح نامہ لکھ لیا. رسول اکرم کے پاس کون سی طاقت کی کمی تھی؟ سن 7 ہجری میں تو مسلمان عروج پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو خواب دکھا دیا تھا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اب تو تمہاری فتح. اب ہم جو سب ہیں وہ سمجھتے بس فتح مبین ہو گئی تو ابھی جائیں گے اور فتح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو تاخیر میں ڈال دیا. رسول اکرم نے کہا بس یہیں پر بیٹھو, صلح نامہ لکھو اور واپس چلیں گے. صلح نامہ لکھا گیا. صلح نامہ کے پوائنٹ میں بہت سے پوائنٹ سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس مکہ بھیج دیا جائے گا, اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ چلا جائے گا, اسلام کے ملک سے کافر کے ملک چلے جائے گا, تو اسے واپس مدینہ نہیں بھیجا جائے گا, وہ مکے میں. کتنا الٹا ہو گیا نا, ورنہ ہونا چاہیے کہ جب مکہ سے مدینہ آ گیا وہ ہو گیا امن میں آ گیا. اور ایک پوائنٹ اور تھا, وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو مکے میں مسلمان ہیں ان کو اب کوئی تنگ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا دیکھا کہ اب ان کی اتنی طاقت ہے اور اب ہم ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے. تین پوائنٹ ذہن میں رکھیے, ایک مکہ سے مدینہ آنے والا اگر مسلمان ہو گیا یا مسلمان تھا تو اس کو واپس بھیجا جائے گا, دو اگر مدینہ سے کوئی مکہ چلا گیا اور وہاں پر اس نے پناہ لے لی, وہاں پر رہنا شروع کر دیا تو اسے امیگریشن دے دی جائے گی, اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی مسلمان وہاں پر کوئی مسلمان ہوتا ہے مکے میں, یا جو مسلمان ہیں جن کو اتنی سختی کا سامنا ہے ان کو سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سائن ہوا صلح نامہ, رسول اکرم نے حکم دیا کہ اونٹ قربانی کرو، ایسے کہ حج میں اگر کوئی حج کرنے سے رک جائے تو وہیں پر وہ قربانی کرے اور اس کے بعد اپنا سر منڈوائے اور واپس چلا جائے، آئندہ پھر حج کرے گا. رسول اکرم نے قربانی کروائی، اپنا سر منڈوا رہے تھے کہ اعتراض کرنے والے جو ہمیشہ اعتراض کرتے تھے آگے، یا رسول اللہ، انہوں نے دوسرے نے پہلے سے کہا کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، تاریخ کا جملہ، یہ رسول ہے کہ نہیں، اس نے تو ہمیں فتح کی خوشخبری دی ہوئی تھی، یہ سب کیا ہو گیا. وما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکے رک جاؤ. اگر اس نے کہہ دیا ابھی حج کے لیے جانا ہے تو نکل جاؤ، اگر وہ کہہ دے حج نہیں کریں گے تو رک جاؤ. باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں میں جب مطالعہ کر رہا تھا، مجھے یعنی خیر تعجب ہونا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی، کہ جو رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اب اس صحابی کے بارے میں کیا کہیں ہم، ہم صحابی کا احترام کرتے ہیں لیکن اس صحابی کے بارے میں کہ کبھی یہ رسول ہے کہ کیا ہے، تو کیوں کہ اس نے کہا تھا فتح ہوگی، اس کے بعد اب ایک گروپ جمع کیا، جیسے وہ گروپ آتا ہے رسول اکرم کے پاس اور اعتراض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، رسول نے کہا بس جو میں نے کیا وہ صحیح ہے، ارے ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیں سمجھے، کہا تم دیکھ لینا. اتنے میں جو صلح نامہ لکھوا کے گیا تھا قریش کی طرف سے، وہ خود بھی مسلمان تھا، اس صلح نامہ کے لکھنے کے پہلے ایک بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، مدینہ آ گیا تھا، تو وہ تو مدینہ میں رہتا، دوسرا بیٹا صلح نامہ سائن ہوئی ہے، اور سائن ہونے کی جیسے اس کو اطلاع ملی کہ صلح نامہ سائن ہو گیا، وہ بھاگتا بھاگتا ہے اور کہا کہ میں مدینہ والوں میں ہو گیا ہوں. رسول اکرم نے اس کو بلایا کہا دیکھو بیٹا صلح نامہ سائن ہو گئی، اگر تم اس صلح نامے پہ سائن سے پہلے ادھر آ گئے ہوتے تو قبول تھا، لیکن اب قبول نہیں. یہ رسول کا کردار. ایک اور صحابی مکے سے مدینہ آ گئے، بڑے جنگجو صحابی تھے، رسول اکرم نے اس کو کہا، مکے سے دو لوگ آئے کہ یہ بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے، معاذ ابن جبل ہیں، کون ہیں، کہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ نے واپس لوٹا ہے. رسول اکرم سے کہا دیکھو صلح نامہ ہے اور اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا. معاذ نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ، دے دیا. وہ دو آدمی لے کے چلے گئے، معاذ نے کوئی ٹیکنیک چلی، مدینہ سے جب باہر پہنچا تو ایک کو قریش کو قبض کر دیا اور دوسرے قریش کو آزاد کر دیا، یعنی یہ قید میں تھا لیکن اس نے کسی طرح ٹیکنیک چلائی، اس ایک قریش کو قبض کیا، دوسرے کو آزاد کیا، بھاگتا بھاگتا رسول کے پاس گیا، یہ بھی رسول کے پاس ہے. اس قریش نے شکایت کی کہ رسول اللہ اس نے ہمارے آدمی کو قبض کر دیا اور اس نے تعہد نامے کی خلاف ورزی کی، صلح نامے خلاف. رسول اکرم نے فرمایا تم نے کیوں خلاف ورزی کی؟ رسول اللہ میں نے خلاف ورزی نہیں کی. ایک تو یہ کہ صلح نامہ آپ کے ساتھ تھا، میرے ساتھ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ آپ نے تو ان کے حوالے کر دیا نا، آپ کے صلح نامہ کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو وہ واپس حوالے کر دیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا کہ مکے کے اندر واپس اس کو بٹھایا جائے گا. خلاصہ ہے کہ وہ جاتا ہے وہاں پر جدہ کے آگے دریا کے پاس، اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لیے ایک نئی اسپیس بن جاتی ہے. مکے میں مسلمانوں پہ جب سختیاں ختم ہوئیں تو تبلیغ کا راستہ کھول گیا، اور اس طرح سے جو فتح مکہ دو سال بعد ہوئی ہے اس کا زمینہ اس جگہ پہ جہاں پر جو ظاہری طور پر شکست نظر آ رہی تھی وہ فتح کی صورت میں تبدیل ہو گئی. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو رسول اکرم نے صلح فرمائی اور صلح حالات کے مطابق کرنی. امیر المومنین سلام نے 25 سال، خود فرماتے ہیں انشاءاللہ ایام شب قدر و شہادت میں پوری امام علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، آف کورس جو ان کے اہم نکات اور سیاسی پہلو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. امیر المومنین سلام نے 25 سال، فرماتے ہیں خود نزل بلاغہ میں کہ میں نے 25 سال اس طرح سے صبر کیا جیسے آنکھ میں شیطین اور گلے میں کانٹا. مذاق، ایک وہ شخص ہے جس کی تلوار کی مثال دی جاتی تھی کہ ذوالفقار جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. امیر محمد السلام نے 25 سال صلح میں گزارے ہیں. میری بات کو مت پکڑیے گا کہ انہوں نے امیر مومن کو اتنا نیچے کر دیا، نہیں، امیر مومنین بہت اونچی شخصیت. یہاں تک کہ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھارے گا، کنفیوژن ابھارے گا، لیکن میں بالکل کلیئر الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جب تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے مسلمان جمع ہوئے ہیں، میں تو سب کی کتابوں میں، مصر سے آئے ہیں، شام سے آئے ہیں، کوفہ سے آئے ہیں اور ایک پورا گروپ بنا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے تیسرے خلیفہ کو بار بار نصیحت کی ہے، اور تاریخ میں بعض جگہوں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تیسرے خلیفہ کا دفاع کیا ہے. اب اس دفاع کے لفظ پر مجھ پہ اعتراض مت کیجیے گا، پوچھا کہ علی تم تیسرے خلیفہ کا دفاع کر رہے ہو؟ کہا تیسرے خلیفہ کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، خلافت کی پوسٹ کا دفاع کر رہا ہوں، اس لیے کہ خلافت کی پوسٹ تو اسلام کی ہے اور اس اسلام کی پوسٹ کی حفاظت میرا فرض بنتا ہے. اور تیسرے خلیفہ کو بار بار کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خلیفہ کے قتل کا دروازہ کھل جائے گا، اور کھل گیا، خلیفہ کے قتل کا دروازہ کھلا، تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا، امیر علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا. تو امیر علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر یہ چیز بتائی اور نجد بلاغہ میں کہ میں اسے نصیحت کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھاتا تھا، یعنی جو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور جو بغاوت ہو گئی تھی، کہ دیکھو یہ کام غلط ہے اور اس سے اسلام کی جو ہیبت طاری ہو گئی وہ ہیبت ختم ہو جائے گی. نہیں مانے، خلاصہ یہ انشاءاللہ ڈیٹیلز شب قدر میں اور شب شہادت میں عرض کروں گا. خلاصہ یہ ہوا کہ وہ تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا اور واقعات تاریخ نے جو رخ لیے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور امیر علیہ السلام خلیفہ بنے. 25 سال صلح کی حالت میں کہیں بھی امام علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف شمشیر نہیں اٹھائی، کہیں بھی مقابلہ نہیں کیا، اور صرف اتنا دیکھتے رہے کہ اسلام کو بالکل اسلام سے باہر نہ نکال دیں. اسی لیے جیسے ہی امیر علیہ السلام خلافت پہ آئے ہیں، سب سے پہلے اس شخص کو ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلام کو اسلام کی پٹری سے ہٹا رہا تھا، امیر شام. امیر علیہ السلام نے پوری کوشش کی، 18 مہینے، 4 سال اور کچھ مہینے امیر علیہ السلام کی ظاہری خلافت رہی ہے، اس میں 18 مہینے جنگ صفین رہی ہے. اب سوچیں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے، جو اب عدل کو پھیلانا چاہ رہا ہے، وہ 18 مہینے فوج کو لے کر وہاں صفین کے میدان میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی یہاں جنگ ہوتی کبھی وہاں جنگ ہوتی، اور آخر میں کیا حال ہوا؟ وہ جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی. امیر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جہاں صلح کی وہاں پر مجبور ہوئے تو جنگ کی. اب سچویشن کیا ہوئی امام حسن علیہ السلام کی؟ امام حسن علیہ السلام کو وہ کوفہ یا وہ اسلامی حکومت ملی ہے خلافت کے طور پر کہ جس میں جنگ جمل والے لوگ، خاندان جن کے افراد شہید ہوئے تھے، وہ لوگ کہ جن کے گھر کے افراد جنگ صفین میں امیر علیہ السلام کے ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے، وہ لوگ کہ جو خوارش تھے. اب ایک شہر کا تصور کیجئے کہ جس میں خود امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان جنگ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، مختلف ملکوں میں فتح ہوئی، مسلمان ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے لیکن اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسی وجہ سے یہ مشکل آئی کہ جب امیر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو کاغذ کے ٹکڑے نیزوں پہ اٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن نہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، تو لوگوں نے کہا علی تم کیا بات کرتے ہو، یعنی امیر علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو پہچان رہے. خلاصہ امام حسن علیہ السلام نے جب یہ ذمہ داری اٹھائی، اس وقت کوفے کا کیا حال ہے؟ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، خوارج کا ایک ایسا گروپ بن چکا ہے کہ جو آج جن کا نام لیتے ہیں بار بار ہم طالبان کے طور پر اور یہ القاعدہ کے طور پر، یہ بالکل اسی طرح کے کہ کسی قسم کی دلیل کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے صرف قرآن بتاؤ، اگر قرآن میں ہے تو ہم مانیں گے ورنہ قتل کر لیں گے. یہ واقعہ اس وقت سناؤں گا، اشارہ کرتا چلوں. وہ حالت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے خوارج کا، وہاں پر کیا کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا بنا ہوا ہے، اور وہاں سے جب وہ گزرتا ہے اس علاقے سے تو فوجی پکڑ لیتے ہیں، بولتے ہیں تم کون ہو؟ کہا فلاں، علی کے چاہنے والے. کہاں؟ کہ تمہاری بیوی کا، وہ بھی علی کے چاہنے والے. کہ حامل ہے؟ کہاں؟ کہ دیکھتے ہیں تمہاری بیوی کا بچہ بھی علی کے چاہنے والا ہے یا نہیں، پیٹ پھاڑتے ہیں، بچہ نکالتے ہیں، گردن اڑا دیتے ہیں. یہ امام حسن کو مل رہا ہے، یہ خلافت مل رہی، میں صرف اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ خلافت امام حسن کو مل رہی ہے. اب اس خلافت میں امام حسن علیہ السلام کو 18 دن نہیں ہوئے تھے امیر محمد السلام کی شہادت کو. ایک ایک ورڈ میں تاریخ صاحب کو بتا رہا ہوں، اگرچہ کہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. 18 دن نہیں ہوئے تھے امیر علیہ السلام کی شہادت کو، لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور وہاں سے امیر شام فوج لے کر نکل آیا. کیا ہوا؟ کہا وہ تو گئے جہاں جانا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اب میری حکومت ہے، میں حکومت کو قائم کروں. 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا، تاریخ لکھتی ہے 1.5 لاکھ. اب امام حسن علیہ السلام کے پاس 2 چوائس تھی، جیسے امیر علیہ السلام نے لشکر بنایا اور جنگ صفین کی 18 منتھس، امام حسن علیہ السلام بھی یہی کر لیتے، ایک لشکر بناتے بعض تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 18,000 سے 20,000 فوجی امام علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حتیٰ کوفے اور اطراف اور دوسری جگہوں سے اگر امام جمع کرتے تو 100,000 تک امام کو مل جاتے. چلے ہم کہتے ہیں امام علیہ السلام کو 100,000 فوجی مل جاتے، مشکل تھا لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ 100,000 فوجی مل جاتے، تو امام علیہ السلام نے قیام کر لینا تھا اور امام علیہ السلام کو لڑنا چاہیے تھا. جہاں امیر المومنین 18 مہینے لڑنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ صلح پر مجبور کیا جاتا ہے یا وہ جو پورا واقعہ ہوتا ہے، وہاں پر آیا امام حسن علیہ السلام 2-2.5 سال جنگ کریں، اس کے بعد 100,000 لوگوں میں سے پتہ نہیں 10,000, 20,000, 30,000 وہ بھی مارے جائیں، اس طرف سے کتنے لوگ مارے جائیں، اور آخر میں کیا نتیجہ ہو؟ کچھ بھی نہیں. پہلی پوزیشن امام حسن علیہ السلام کی یہ ہے. امام علیہ السلام دیکھ رہے کہ میں جنگ کروں گا، یہ جنگ بے نتیجہ رہ جائے گی، اس جنگ کا کوئی نتیجہ ہمیں نہیں ملے گا، انہوں نے کیا. دوسرا پوائنٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام خود، دیکھیں بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے انہوں نے قیام کیا، امام حسن کو بھی قیام کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذلک، ڈرپوک تھے. دونوں کی پوزیشنز بہت فرق ہے. امام حسن علیہ السلام خلیفۃ المسلمین ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے اور امام علیہ السلام سے بیعت مانگ رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. دونوں کی پوزیشن الگ ہے. یہ آفیشیل سٹیٹس میں ہیں، وہاں پر وہ حزب اختلاف میں ہیں اور اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام خلیفۃ المسلمین ہیں. امیر المومنین سلام نے کہا تھا کہ دیکھو خلیفۃ المسلمین کو بحث خلیفۃ المسلمین ایسا کام نہ کرنا، نہ کرے وہ کہ وہ قتل کر دیا جائے. اگر امام حسن علیہ السلام ضد میں بیٹھے رہتے تو بالکل جیسے تیسرے خلیفہ کا حل کیا، امام حسن کا بھی حل کرتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ لوگ یہ کہتے تیسرے کو بھی مارا گیا، چوتھے کو مار دیا گیا، پانچویں کو بھی مار دیا گیا. یہی ہوا نا، تیسرے کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کی شہادت ہوئی، امام حسن علیہ السلام. یعنی امام حسن کی پوزیشن اور تیسرے خلیفہ کی پوزیشن ایک ہو جاتی، اور یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا جو سٹیٹس ہے اور تیسرے خلیفہ کا جو سٹیٹس ہے ہم ایک لے آئیں کہ جناب وہ بھی ایک باغی گروہ نے اس کو قتل کر دیا، اس کو بھی ایک باغی گروہ نے قتل کر دیا، بات ختم ہو گئی. نہیں، امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ نہ میں اب خون بہانے کی پوزیشن ہوں. اور یہ حال تھا سازشوں کا کوفہ میں امام حسن علیہ السلام کے خلاف، کہ امام حسن علیہ السلام باقاعدہ زرہ پہن کے نماز پڑھاتے. منافقین و خوارج کوفہ میں اتنے بھر گئے تھے کہ نماز بھی وہ اطمینان سے نہیں پڑھا سکتے تھے. اور اس وجہ سے تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، کسی نے تیر چلایا، اتفاق ایسا ہوا کہ امام علیہ السلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس لیے امام علیہ السلام بچ گئے. اب ایسے شہر یا ایسے ملک یا ایسی حکومت میں کیا کیا جائے گا؟ امام علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں. تیسرا یہ کہ اب یہ ظاہری طور پر صلح نامہ آگے بھیج رہے ہیں، بالکل بلینک ورق بھیجوایا سائن کر کے، آپ جو چاہیں دیکھ لیں. وہ کہتا نہیں میں تو اس کو پھاڑتا ہوں. پوری دنیا کیا قضاوت کرتی؟ اس نے تو صلح نامہ دیا تھا، امام کو جنگ کرنا تھا، امام کو اپنی حکومت مضبوط کرنی تھی، اس وجہ سے صلح نامہ پھاڑ کے پھر. امام علیہ السلام کی پوزیشن بہت عجیب تھی. امام علیہ السلام کو بلینک کاغذ دیا گیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی پوزیشن یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی جا رہی تھی تو تم بیعت کرو. یہاں پر صلح نامے کے پوائنٹ میں تھا کہ ابھی امارت الامور جو ہے وہ معاویہ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، امیر شام چلائے گا جسٹ لائک اے پرائم منسٹر سمتھنگ لائک دیٹ. اور اس کے مرنے کے بعد امام حسن پھر سے اپنی ڈیوٹیز کو سنبھال لیں گے. اور امام حسن علیہ السلام کے بعد اس صلح نامہ میں کہ امام حسین علیہ السلام باقاعدہ خلیفۃ المسلمین ہوں. اب اگر اس صلح نامہ کو امام حسن پھاڑ کے پھینک دیتے تو لوگ کیا کہتے؟ یہ جو چیزیں ثابت ہو سک رہی تھیں، سارا جو مسلمانوں کا آج حال ہے، یہ سب امام حسن علیہ السلام کے سر پہ لا کے ڈال دیا جاتا. اور پھر آخری پوائنٹ جو اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ تیسرا پوائنٹ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام فعلاً اس شخص کے کسی کرتوت کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے. شام کا جو والی تھا اس کے کرتوت کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ تاریخ لکھتی وہ بالکل اس طرح رہتا تھا جیسے اس سے زیادہ معصوم شخص نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دیتا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو ظاہری طور پر اعتراض ہو. لیکن 20 سال کی حکومت نے اس نے ایسا کام کیا تھا کہ اپنی راہ ہموار کر لیتی، اور اس کی ایک ہی خواہش تھی، اور یہ خواہش تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین بن جائے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو ظاہری طور پر خلیفۃ المسلمین بن گیا تھا کہ جو واضح طور پر شراب پیتا تھا. یہ تاریخ میں شیعوں نے بھی لکھا ہے، سنیوں نے بھی لکھا ہے، اور کربلا کی ہسٹری جب میں عرض کر رہا تھا اس میں نے بہت ڈیٹیل بیان کر دیا تھا پانچ دن کے جو لیکچر سے، کہ امام حسین علیہ السلام نے آواز اٹھائی ایسے شخص کے خلاف کہ جو کھل کے شراب پیتا تھا اور کھل کے نعوذ باللہ محرم کے ساتھ زنا کرتا تھا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور قیام کر کے بتایا کہ اب موقع آ گیا. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مکہ کوفہ کے لوگ سازش کا شکار تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے خط لکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امیر السلام کی شہادت سے امیر شام کے انتقال تک 20 سال گزرے، اور 20 سال میں لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، اتنا ظلم، اتنا ستم، اسلام نام کی چیز ختم ہو گئی. تو اب ان کا وہ جذبہ پھر سے ابھرا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے. کتنے خط لکھے؟ 18,000 یا اس سے زیادہ. امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو کہتے لو 18,000 لوگ قیام کرنے کے لیے تیار تھے اور امام حسین نے قیام نہیں کیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان 18,000 کی وجہ سے قیام نہیں، نہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کی وجہ سے قیام کیا، وہ ایک وجہ تھی، نہ ان کی دعوت کی وجہ سے قیام کیا. اگر قیام کیا تو انہوں نے بالکل واضح کہا کہ میں امر بالمعروف کے لیے قیام کرتا ہوں، نہیں انل منکر کے، اور میں اپنے بابا اور اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں. جہاں تک ہمارا آخری نقطہ ہے اور وہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث بعض کتابوں میں ڈال دی گئی ہے، اور افسوس کے ساتھ ہماری کتابوں میں بھی بعض مرتبہ ملتی ہیں. ہم یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہماری کتابیں جو حدیث کی ہیں اس میں بہت سی اوتھینٹک حدیثیں ہیں، ساری حدیثیں اوتھینٹک نہیں ہیں. شیعہ کتب حدیث اور سنی کتب حدیث جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان دونوں میں ایک فرق ہے. وہ سیاہ ستہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ کتابیں کہ جس کے اندر موجود ہر حدیث صحیح ہے، یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری کتابیں کتب اربعہ کہہ لیجئے یا بحر الانوار اور دوسری کتابیں بھی شامل کر لیجئے، جو ہماری بیسک کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بہت سی حدیثیں اوتھینٹک ہیں، لیکن جس نے یہ کمپائل کی ہے اس نے خود نے بھی کہہ دیا ہے کہ ساری حدیثیں اوتھینٹک نہیں ہیں، میں نے اپنے حساب سے اس کو لکھا ہے، اور ایسی حدیثیں جس کے بارے میں شیور نہیں ہوں میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ اس کا نقل کرنے والا کون ہے. دونوں طرح کی حدیثیں شامل ہوں. اب یہ پوائنٹ کہ امام علی علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے، ایک ضرور پڑھتے ہیں محمد والے میں، کیا آپ نے فرمایا لوگوں میرے بیٹے حسن کو تم بیٹیاں مت دو، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ شادیاں کرتا ہے. دیکھیں کسی کی شخصیت کو تباہ کرنا ہے تو کام، اور تاریخ میں جو تعداد لکھی گئی ہے وہ تقریباً 200 تک جاتی ہیں. علامہ ذیشان جوادی نے لکھا ہے کہ 200 تک کی شادیاں امام علیہ السلام. پہلا پوائنٹ تھوڑا سا میں ایک ہلکے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اگر واقعی امام علیہ السلام کی شخصیت ایسی، کچھ لوگوں نے لکھا ہے دفاع کیا ہے کہ امام نے 200 شادیاں کی، کیوں؟ جس سے کہ رسول کے نواسے تھے، اور رسول کے نواسے ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنی بیٹیاں جا کے دیتے تھے. ہم اس دلیل کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے. تو اگر احترام میں دیے امام علیہ السلام، یہاں نکاح کرتے تھے وہاں طلاق دیتے تھے، تو نعوذ باللہ امام علیہ السلام ایک ایسا عمل انجام دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور ہمارے اصول عقیدے میں سے کہ امام کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندگی کا باعث بنتا ہو، تو یہ چیز ہمارے لیے دفاع کے طور پر قبول نہیں ہے، ہمیں یہ دفاع نہیں چاہیے. تاریخ میں جب ہم تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ نہ تو امام حسن علیہ السلام کی 200 بیوی میں سے 200 اولادیں، کم از کم 200 اولاد تو ہو ہی جانی چاہیے نا، کہیں 7 ہیں، کہیں 9 ہیں، کہیں 12 ہیں، ٹھیک، تو یہ چیز بتاتی کہ 200 بیویاں نہیں تھیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں تحلیل کرتے ہیں کہ یہ الزام امام علیہ السلام پر کب سے آیا. جب ہم ہسٹوریکلی ریسرچ کرتے ہیں، اچھا کہ میں ہسٹری میں اتنا ڈیپتھ میں نہیں گیا ہوں، لیکن بعض چیزوں میں جناب سیدہ کی زندگی پر، امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر، اور کچھ اماموں کی زندگی پر میں نے جو اپنی تحقیقات کی اس میں سے، اور پھر میری اس کو شہید متحری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بیان کی ہے کہ امام علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ حسنی سادات کہلاتی تھی. تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو حسینی سادات کہتے تھے. جب بنی امیہ کے خلاف بنی عباس نے قیام کیا ہے تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم تین گروپس ہیں، بنی عباس، بنی حسن، بنی حسین. بنی عباس، بنی حسن، بنی حسین. بنی حسین میں اس کو کون تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنی حسن میں کون تھا؟ محمد نفس زکیہ کے والد تھے. ان کے والد نے جب ایک خط وصول کیا بنی عباس سے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم بنی امیہ کے خلاف قیام کریں اور آپ بنی ہاشم ہمارا ساتھ دیں، اور آپ حسنی سادات ہیں ہمارا ساتھ دیجئے اور حسینی سادات کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ساتھ دیجئے. یہ محمد زکیہ کے والد صاحب جو ہیں ایک خوش فہمی میں مبتلا تھے، اور خوش فہمی یہ تھی کہ کیونکہ محمد زکیہ دونوں طرف سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ایک بالکل کہتے ہیں نجیب الطرفین سید تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ محمد ہے جس کو مہدی کے نام پر پکارا گیا. بات میری سمجھ رہا؟ یہ معلوم ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو. یعنی وہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں تھیں سب تھیں، محمد نفس زکیہ کے والد جو ہیں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ وہ محمد نفس زکیہ ہے کہ جو امام زمانہ ہیں اور جو مہدی ہیں، جو اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھر جائیں گے. اب دماغ میں یہ تھا بچے کی پرورش بھی اسی طرح سے کر. جب یہ خط آیا انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہو گیا، میرا بیٹا تو ویسے بھی مہدی زمان ہے، ان کے ساتھ مل کے حکومت قائم کرے گا، حکومت قائم کرنے کے بعد وہ حکومت قائم ہو جائے گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا. یہ خط لے کر محمد نفس زکیہ کے والد جو ہیں وہ پہنچے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آگے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، یہ میرے پاس خط آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں. امام نے کہا یہ خط تمہارے پاس ہے، میرے پاس بھی آیا ہے، تم فکر نہیں کرو، تم یہ نہیں سمجھو کہ تم کو بہت لفٹ کرائی گئی، مجھے بھی خط آ گیا. اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جو خط لے کے آیا تھا اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، امام علیہ السلام نے خط پھاڑ کے اس کو واپس دے دیا. بہت ٹیکنیکل جواب ہے، بہت ٹیکنیکل جواب کہ نہ نہ کچھ. اس کو کہتا بس جا کے بتا دینا یہ جواب. تو امام علیہ السلام نے کہا میں نے جواب دے دیا. آپ نے کیا جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے کہا. اس میٹنگ میں امام علیہ السلام کو پھر بلایا گیا، امام سے کہا کہ آپ بتائیے. امام نے کہا دیکھو یاد رکھو، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ محمد نفس زکیہ مہدی ہے، یہ مہدی نہیں نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ تم لوگ اگر ان بنی عباس کا ساتھ دو گے بعد میں تم لوگ بھی مارے جاؤ. اور یہی ہوا. انہوں نے سمجھا، باقاعدہ تاریخ میں جملہ لکھا ہے، یہاں جعفر ابن محمد جو ہے اس کو حسد ہو گئی کہ اس کا بیٹا مہدی نہیں بن رہا، میرا بیٹا مہدی بن رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ محمد نفس زکیہ کے والد نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا اور بنی عباس کے ساتھ مل گئے. تو تین کیٹیگریز میں سے دو کیٹیگریز مل گئی، ایک کیٹیگری الگ ہو گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام بالکل الگ ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے. یہ دو کیٹیگریز آگے بڑھتے گئے. بنی عباس نے کنٹرول لے لیا. جب کنٹرول لے لیا تو بنی حسن نے کہا کہ ہمارا شہر دو. ان کو یہ بات تلخ لگی کہ ہم ان کے شہر کیسے دیں. انہوں نے اپنے بڑوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ کیا کریں کہ بنی حسین تو نکل گئے، ہماری جان چھوٹ گئی. یہ بنی کیا کہتے ہیں حسن جو ہے، ان سے ہم اپنی جان چھٹائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ جناب یہ اس شخص کی اولاد میں سے جو شادیاں کرتا رہتا تھا، یہ پھر حکومت میں آ جائیں گے، پھر شادیاں کرتے رہیں گے. اب دیکھیں کہاں سے کہاں تک تاریخ میں، جب تک صحیح تحقیق میں رزلٹ نہیں مل سکتا، پہلی مرتبہ اس زمانے میں یہ بات سامنے آئی ہے اور یہاں سے پھر حدیث گڑی گئی ہے، اور اس حدیث کو آہستہ 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 کتابوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ آج ہمارے لیے اتنا آسان کیسے ہو گیا سمجھنا. یعنی لاسٹ 30 years 40 years میں، اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں ہر ایک کے ہاتھ میں ہر ایک کتاب نہیں تھی. آج ہمارے پاس کسی ایک لیپ ٹاپ میں ماشاء اللہ 4500 کتابیں. اب ایک ٹاپک کہیے ہم اس کو وہاں وہاں سے نکال کے لا دیں گے. جب میں اپنی کتاب طہارت الانسان پہ اشتہار کر رہا تھا تو میں ایسی چیزیں نکال کے اساتید کے پاس لے جاتا تھا، کہتے ہیں اس کا ریفرنس تمہیں ملا کہاں سے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں. تو میں ان کو بتاتا کہ کمپیوٹر کے پروگرامس اب ہمیں یہ فائدہ دیتے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں، بہرحال شہید متاری نے اپنی تحقیق کے ذریعے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام پر الزام جو ہے وہ تقریباً بنی عباس کی حکومت قائم ہونے کے بعد لگا، اور اس کو اتنا پھیلایا گیا کہ خود بخود لوگ بنی حسن سے دور ہونے لگے کہ یہ ان لوگوں کی اولاد ہے کہ اس شخص کی اولاد ہے کہ جس کا کام شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی واقعاً ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ اگر جنگ کی ضرورت ہے تو جنگ کریں, اگر صلح کی ضرورت ہے تو صلح کریں, اور اپنی منمانی یا خواہشات نفسی کے پیچھے نہ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کے پالنے والے ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اس راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرما دے. اے رب العزت, تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے, جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے, خاص کر پالا چنار کے مومنین کی مدد فرما دے, ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جمہوریہ اسلامی ایران, علماء کرام, مراد تقلید, رہبر انقلاب سب کی حفاظت فرما. اے رب العزت, میں آپ کے محمد والے محمد اس مہینے کو ہم سے بہترین طور پر قبول فرما, اس مہینے میں ہمیں بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, شب قدر کی بہترین فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, پالنے والے دلی حاجات کو روا فرما دے, زمانے کے امام سلم کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد واياک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. منقبت ہے, اس کے بعد سارا چنار کے سلسلے میں ایک مختصر پریزنٹیشن ہے, پلیز تشریف رکھیے گا.